سنیچر 30 اگست کا سیربین سننے والوں کو اسد علی کا سلام. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک ایکٹیوسٹ کے مطابق پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے بننے کے بعد ان گمشدگیوں کو قانونی تحفظ مل گیا ہے.
پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ایک تو انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور دوسرا یہ کہ جبری گمشدگی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سے جبری طور پر گمشدگیوں کے واقعات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. تابندہ کوکب.
لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پر آج ایچ آر سی پی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت فوری طور پر جبری گمشدگیوں سے تحفظ کے عالمی کنونشن کا حصہ بنے. حقوق انسانی کی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ بلوچستان میں اس قسم کے واقعات میں کسی حد تک کمی آئی ہے, لیکن اب صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں خصوصاً ناقابل قبول بات یہ ہے کہ لاپتہ ہونے والے افراد سیاسی مخالفت اور کمیونسٹ سرگرمیوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, اور ان افراد کے رواحقین قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان گمشدگیوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جبری گمشدگیوں میں ملوث ہونے سے انکار کرتے رہے ہیں.
پاکستان میں شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن ضرب عزم میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 32 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. ذیشان ظفر.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں کارروائی کے دوران مزید 32 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سنیچر کی صبح شمالی وزیرستان کے علاقے بانگے در میں جنگی ہیلی کاپٹروں کی کارروائی میں شدت پسندوں کے 3 ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کارروائی میں دھماکہ خیز مواد سے بھری 23 گاڑیاں اور اسلحے کے 4 ذخائر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے.
ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے جس میں اس نے ایران کے 25 مختلف افراد, بینکوں اور کاروباری ناموں پر ایران کے جوہری پروگرام کے پھیلاؤ میں ملوث ہونے کے الزام میں پابندی لگائی ہے. صدر روحانی کا کہنا ہے کہ اس عمل سے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی. انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ اور 5 عالمی قوتوں کے ساتھ مذاکرات پر کاربند رہا ہے. ادھر امریکہ کا اصرار ہے کہ وہ پابندیاں تہران کے جوہری پروگرام کو کم کرنے کے بدلے نرم کرنے کے وعدے پر قائم ہے. افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 6 افراد مارے گئے ہیں. صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے انٹیلیجنس سروسز کے دفتر پر حملہ کیا جہاں سیکیورٹی پر موجود اہلکاروں کے ساتھ ان کا فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ننگرہار کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر نجیب کاماوال نے بتایا. وہ کہہ رہے ہیں 6 افراد ہلاک اور 45 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں جن میں اکثریت شہریوں کی ہے, اور انہیں ننگرہار کے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا. معمولی زخمیوں کو طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے. مصر کی عدالت نے اخوان المسلمین کے مرکزی روحانی رہنما محمد بدی اور دیگر رہنماؤں کو ایک تازہ مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان افراد پر کم از کم 9 افراد کو قتل کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کا الزام ہے جس میں 21 افراد زخمی ہو گئے تھے. محمد بدی کے علاوہ 7 دیگر رہنماؤں کو عمر قید, جبکہ مزید 6 افراد کو غیر موجودگی میں سزائے موت دی گئی ہے. محمد بدی کو ایک اور مقدمے میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے اور اس مقدمے میں انہیں عمر قید دی گئی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 5 روزہ دورے پر جاپان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. یہ عہدہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد کسی پڑوسی ملک کا ان کا پہلا دورہ ہے. روانگی سے قبل ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ اعلیٰ بھارتی ترجیحات میں جاپان کی جگہ متعین کرتا ہے, اور اس دورے کے دوران دفاع اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا. نامہ نگار نے بتایا کہ دلی ٹوکیو سے اپنی مسلح افواج کے لیے خشکی اور پانی پر تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والے خصوصی طیارے خریدنا چاہتا ہے. نریندر مودی کا کہنا تھا کہ جاپان اور بھارت میں اب قوم پرست وزرائے اعظم ہیں, اور دونوں ہی علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ادھر یورپی کمیشن کے صدر جوس مینوئل باروسو کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں فوجی محاذ کا کھلنا اور روسی فوجیوں کی اس میں مداخلت ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان تنازع مستقل بڑھ رہا ہے اور وہ ایسی نہج پر پہنچ سکتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں. ادھر فلپائن کی حکومت کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے تقریباً 70 فلپائنی امن فوج کے اہلکاروں پر آج شام میں باغیوں نے حملہ کیا ہے۔ فلپائن کے وزیر دفاع نے بتایا کہ باغی اقوام متحدہ کی ایک بیس پر حملہ کر رہے تھے۔ اور صومالیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز نے افریقی یونین کی افواج کی مدد سے الشباب کے جنگجوؤں کے خلاف ملک کے جنوب میں کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد الشباب کے مضبوط ٹھکانوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو؟ ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج جاری ہے، جبکہ ملک کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان جماعتوں کے جو مطالبات ماننے والے تھے مان لیے ہیں۔ وزیراعظم کا یہی بیان ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی شہ سرخی بھی ہے۔ آج دنیا بھر میں جبری طور پر گمشدہ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیاں آج کے سیربین کا بڑا موضوع ہیں۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہر برس لاپتہ کر دیے جاتے ہیں؟ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے؟ کیا ان جبرن اٹھائے جانے والے افراد کے لیے بھی کبھی احتجاج ہوا؟ پروگرام شروع کرتے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم کی اس رپورٹ سے، جو حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کی پاکستانی حکومت سے اس اپیل کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں کی جبری گمشدگی اور ملک بھر میں ریاستی اداروں کے ذریعے پکڑے جانے والے افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کے مشترکہ بیان میں یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی گئی ہے جب دنیا میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بیان میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کے علاوہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں، صحافیوں اور وکلاء کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے مطابق لاپتہ لوگوں میں سے بعض کی لاشیں بھی ملی ہیں جن کے جسموں پر گولیوں اور تشدد کے نشانات تھے۔ بیان میں بی ایس او آزاد کے چیئرمین زائد بلوچ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہیں رواں سال کے اوائل میں کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور تاحال ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بیان کے مطابق یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کو خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اغوا کیا۔ بیان میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کو اس عمل سے روکیں۔ تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ایسی کسی سرگرمی میں ریاستی اداروں کے ملوث ہونے کے الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کبھی اتنی ریسپانسیبل نہیں ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے بہیویئرز میں جہاں بھی وہ ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ
بول رہے۔ بین الاقوامی تنظیموں کے بیان کے مطابق اگست کے وسط میں کوئٹہ کے علاقے نیو کہان، تربت اور خاران کے اضلاع سے ایک طرفہ طور پر بڑی تعداد میں لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے سن 2013 میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد سے انصاف کرنے کے بارے میں دی جانے والی واضح ہدایات اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری گمشدگیوں کی سن 2012 میں دی جانے والی سفارشات کے باوجود پاکستانی حکومتیں بین الاقوامی قانون اور آئین پاکستان کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے بہت کم کام کیا ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کی جبری گمشدگی کا آغاز سن 2002 میں ہوا تھا۔ ان کی تعداد کے بارے میں متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا ان کی تعداد کے بارے میں کہنا ہے۔
دیکھیں، یہ ابھی اتنا ڈائسی سبجیکٹ ہے، ڈفرنٹ کاؤنٹس آتے ہیں۔ جو وائس فور بلوچ مسنگ پرسن ہے وہ 20,000 کا کاؤنٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ 27 کی ان کے پاس لسٹ ہے۔ آمنہ مسعود گنجور صاحبہ کے 7 لوگوں کی لسٹ ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ میں 40+ کے قریب لسٹ ہے جو جن کے قواعد پورے ہیں اور جو مسنگ ہیں۔
تاہم بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز گمشدہ افراد کی تعداد ہزاروں میں بتاتی ہے۔ کوئٹہ سے کراچی اور پھر وہاں سے اسلام آباد تک طویل لانگ مارچ کے بعد وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے حکام کو لاپتہ افراد کی تعداد کے بارے میں جو فہرست پیش کی تھی اس کے بارے میں تنظیم کے وائس چیئرمین قدیر بلوچ کا کہنا ہے۔
نے یو این کو پورا لسٹ دے دیا ہے 19,200 کی۔
بیان میں کہا گیا کہ سندھ سے سندھی قوم پرست تنظیموں اور متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کے علاوہ خیبر پشتونخوا اور ملک کے دیگر علاقوں سے بھی لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، لیکن حکومت پاکستان ان کا پتہ لگانے اور ان کو جبری طور پر لاپتہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے برعکس تحفظ پاکستان بل منظور کر کے لوگوں کو لاپتہ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اس طرح کے اقدامات جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے کلچر کو دوام دینے کے مترادف ہے اور یہ حکومت کی انصاف کی فراہمی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی سنجیدگی کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں جبری گمشدگی کی زیادہ تر شکایات عام طور پر بلوچستان سے کی جاتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ بلوچستان تک محدود نہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں خاص طور پر خیبر پختونخوا سے بھی ایسی ہی شکایات ملتی ہیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسلامی شدت پسند تنظیموں کا رکن ہونے کے شبے میں پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے اسلام آباد میں تنظیم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس لیگ کی سربراہ آمنہ جنجوا سے جبری گمشدگیوں کی شکایات کی تعداد کے بارے میں پوچھا۔
اس وقت ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پاس 2,060 کیسز درج ہیں۔
2,060 کیسز، اور ان میں یہ کتنے افراد ہیں؟
تقریباً 800 کے قریب کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔
2,060 میں سے 800 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور باقیوں کی کیا صورتحال ہے؟
باقی ایک کمیشن کے پاس ہیں، کچھ تقریباً ان میں سے 600 کے قریب جو ہیں وہ کیس ہو چکے ہیں، یعنی ان کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کوئی انٹرنمنٹ سینٹر میں ہے، کوئی ڈفرینٹ جیلوں میں ہے، کچھ رہا ہو گئے ہیں کافی سارے۔ تو مگر صورتحال کافی گھمبیر ہے، اور جو انٹرنمنٹ سینٹر بھی بنائے گئے تھے یا جو قوانین بھی آج کل نئے بنائے جا رہے ہیں، ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور ہے، پاکستان پروٹیکشن ایکٹ ہے، تو اس کے تحت ایک تو انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور دوسرا یہ کہ جبری گمشدگی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، قانونی شکل دے دی گئی ہے کہ یہ اب کی جا سکتی ہے، خفیہ رکھا جا سکتا ہے۔
یہ کس قانون کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں؟
یہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ ایک قانون بنایا گیا ہے، پاکستان کی اسمبلی اور پاکستان کی جو سینٹ ہے اس نے دونوں نے اس کو اپروو کیا ہے، اور اس میں صرف جو کچھ ممبران ہیں انہوں نے اس کے خلاف بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے اور کوئی بھی ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ جو ایکٹ ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے، اور خاص طور سے یہ مسنگ پرسن یا انفورس ڈسپیئرنس کے حوالے سے بہت خوفناک ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اپنے علاقے کے میں موجودگی کو ڈاکیومینٹس کے ذریعے سپورٹ نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی جائیداد یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس علاقے کی جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ ایلین تصور کیے جائیں گے، اور ایلین کے شہری حقوق، انسانی حقوق سب سلب کیے جا سکتے ہیں، اس کو کسی بھی وقت شوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے گھر پہ ریڈ کیا جا سکتا ہے بغیر وارنٹ، کوئی بھی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں، اس کو لاپتہ رکھ سکتی ہیں، اس کو تھریٹ ڈیٹینشن میں غیر معینہ مدت کے لیے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 60 دن کے لیے رکھا جائے گا ان کو خفیہ، مگر یہ کہ اگر وہ 3 سال تک لاپتہ ہے اور اس کے بعد 60 دن شروع ہوتے ہیں تو یہ کون اکاؤنٹیبل کرے گا ان کو؟
اچھا، اب آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے آئندہ کے لیے؟
اب ہم لوگوں کا جس طرح تیزی سے ان کی اموات ہو رہی ہیں سیکیورٹی کسٹڈی کے اندر سے، تقریباً 24 ایسے میرے کیس ہیں جن کی کہ شہادت ہو چکی ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز یا تو حوالے کی گئی یا پھر بعض موقع پر کہیں نہ کہیں پھینک دی گئی ہیں۔ تو اس میں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ جو باقی بھی کیسز ہیں انٹرنمنٹ سینٹر کے، اس میں سے 94 کی لسٹ میں بنا چکی ہوں، اور یہ انسان ہیں۔ اگر قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 13 لوگوں کی مرڈر کا ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو کیا ان 91 کی ایف آئی آر نہیں درج ہونی چاہیے؟
آمنہ جنجوا صاحب، یہ 91 لوگ کون ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھے گئے تھے، کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لائے گئے جو کہ تمام کے تمام کے پی کے میں ہیں، اور اس کے بعد ان کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی ان کے گھر والوں سے، بلکہ ان کو فون کر کے انہیں بلا لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی لاش لے جائیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ان بیٹے کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کسی کے بارے میں ہارٹ اٹیک، کسی کے بارے میں ٹی بی، کسی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کالا یہ کان تھا، اور کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دی، کوئی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی گئی، بلکہ پیپرز پہ سائن کروائے گا۔ کہا گیا کہ اگر آپ نے میڈیا یا لائرز یا کہیں بھی ایسا کیا تو آپ کے باقی فیملی کو خطرہ ہوگا۔ تو اگر ان کا دل صاف تھا تو وہ انہیں پوسٹ مارٹم خود کرا کے دینا چاہیے تھا۔
اچھا یہ بتائیے کہ یہ 91 افراد جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ کس عرصے میں یہ واقعات پیش آئے؟
یہ جو ہے تقریباً کچھ تو پرانے کیسز ہیں، مگر بہت زیادہ جو تیزی ان میں آئی ہے یہ پچھلے سال نومبر سے لے کر اور آج دن تک، پر اب تو اتنی زیادہ تیزی ہو گئی ہے کہ صرف کوہاٹ میں سے کم از کم کوئی 12 لاشیں جو ہیں وہ ایک ہفتے کے دوران میں دی جا چکی ہیں۔
یہ کس تاریخ کی بات کر رہی ہیں آپ؟
یہ میں ان تاریخوں کی بات کر رہی ہوں، یعنی کہ 25 اگست سے ایک ہفتہ پہلے سے لے کر 25 تک
گزشتہ ایک ہفتے میں
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ اتنی لاشیں آ چکی ہیں جتنے ہمارے سپریم کورٹ کے ہائی پروفائل کیسز سے۔ گل فقیر کا کیس تھا، اس کی لاش انہوں نے 13 جولائی کو حوالے کی۔ اسی طرح حفیظ جمیل کا کیس تھا جو سپریم کورٹ میں بہت ہائی پروفائل کیس تھا، اس کی لاش انہوں نے 13 جون کو حوالے کی۔ اسی طرح پھر انہوں نے حماد عامر کی لاش جو ہے انہوں نے یہ 25 اگست کو ہارٹ سینٹر میں بلا کے ان کے والدین کے حوالے کی، اور اسی طرح سے انہوں نے وہ 4 پیپر سائن کروائے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کی پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے اور آپ اس کو سیدھا لے جا کے دفن کر دیں۔
آخر میں میں آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تقریباً اسی نوعیت کی کہ ریاستی اداروں کے ہاتھوں کچھ افراد کی ہلاکت کی ایف آئی آر کا معاملہ لے کر کچھ لوگ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، تو جب آپ وہ دیکھتی ہیں تو آپ اور اس اپنے جو آپ کے پاس شکایات آتی ہیں تو ان کا موازنہ آپ کیسے کرتی ہیں؟
میں اسی طرح موازنہ کرتی ہوں کہ اگر صرف طاقت کے بل بوتے پر اور صرف پیسوں کے بل بوتے پر یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو شاید ہی کر سکتے ہیں، اور ان کو گورنمنٹ اہمیت بھی دے رہی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہو رہا ہے، اور ہم لوگ کیونکہ بے بس ہوتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں اور ہم ایگریڈ ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا، اور ہم پرامن بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ہم ریڈ زون میں بھی نہیں گئے تھے، مگر ہم پہ پولیس لاٹھی چارج کیا، اور خواتین اور بچوں کا بھی احترام نہیں کیا بلکہ وہ ٹیئر گیس اور اس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔
یہ تھی ڈیفینس آف ہیومن رائٹس لیگ کی سربراہ آمنہ جنجوا۔ میں نے کچھ دیر پہلے پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرہ یوسف سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ کتنا سیریس اور سنجیدہ ہے۔
یہ سیریس ہے سچویشن، اور یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن سب سے پہلے سپریم کورٹ گئی تھی 2007 میں، فیبرری 2007 میں، اس وقت کچھ 200 سے زیادہ کیسز تھے ہمارے پاس جو ہم نے ویریفائی کیا تھا، مگر اس کے بعد کافی اضافہ ہوا ہے، خاص کر کے بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، اور آج کل سندھ سے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سندھ سے بھی کافی نیشنلسٹ گروپ سے جن کا تعلق ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو یہ سیریس جو ہے مسئلہ وہ ہے بلوچستان کا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو کیسز ہیں اس میں پھر بھی جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو کم سے کم خیبر پختونخوا کے کیسز میں کافی ان کو پھر بھی سکسیس ہوئی ہے، مگر بلوچستان کے کیسز میں ڈیولپمنٹ بہت سلو ہے، اور سپریم کورٹ کے ایفرٹ کے باوجود جو بلوچ مسنگ ہیں وہ نہیں گھروں کو واپس آ رہے ہیں، اور گزشتہ میرے خیال سے 1-1.5 سال میں یہ بھی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی لاش زیادہ تر برآمد ہو رہی ہے کراچی سے۔ تو ہمارے جو ریکارڈ کے مطابق کچھ تو کمی آئی ہے بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے، اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے دیکھیں کچھ یہ ٹرینڈ کم ہوا ہے، मगर जो नई डेवलपमेंट वो ये है कि जिनको उठाया जा रहा है, दो तीन साल पहले वो फिर भी उनमें से काफी घरों को आ जाते थे वापस, मगर अब उनकी ज्यादातर लाशें मिल रही हैं।
अच्छा, ये तो सूरत हाल जब ये पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस एक कानून आया था उसके बाद बदलनी चाहिए थी।
जी, उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये जो आया है कानून, तो इससे जो ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, इसको समझ लीजिए लीगल कवर दिया जा रहा है।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, इसकी तरफ मैं अभी आता हूँ बाद में, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी वजाहत मजीद चाहूंगा। जब आपने कहा कि ये केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और इस तरह के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो ये किस तरह के लोग हैं जो लापता हो रहे हैं, ये किन इलाकों से हो रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं?
देखिए जी, वो जैसे बलूचिस्तान से जिनको उठाया जा रहा है वो ज्यादा नौजवान हैं, उनका सियासत से ताल्लुक है, चाहे वो आजाद बलूचिस्तान के लिए उनकी ख्वाहिश हो या वो अपने समझ लीजिए नेशनल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ज्यादा बलूचिस्तान से नौजवानों की तादाद है जो उठाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा उन लोगों को उठाया गया है जिन पर शुबा है कि उनका कुछ ताल्लुक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से है, और सिंध में जो उठाए जा रहे हैं वो कौम परस्त पार्टीज के हैं।
अच्छा, पंजाब का जिक्र नहीं आया, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है इस तरह का या काबिल जिक्र नहीं है?
नहीं, पंजाब में है मगर फिर भी कम है, और पंजाब से हमारे पास समझ लीजिए कंप्लेंट्स कम आई हैं, मगर पंजाब से भी हुई है डिसअपीयरेंस, मगर उसमें सिक्योरिटी एजेंसी का कितना हाथ है वो कहना मुश्किल है।
अच्छा, ये बताइए कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो जाहिर है अदालतों से रुजू किया जाता है, और गुज़श्ता सालों में अदालतों में इस तरह के केसेस गए, उनका मीडिया पर भी बहुत जिक्र हुआ, तो अदालतों में क्या रवैया है और क्या अदालतों के अहकाम पर अमल दरामद होता है नहीं होता, इस अदालतों के जरिए कितना काम हल हुआ?
देखिए, अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खास करके जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कुछ अरसे तक के लिए तो इस पे काफी जोर दिया, और उन्होंने इसकी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग क्वेटा में भी किया, जहाँ पे मिसिंग पर्सन के फैमिली आए और उन्होंने गवाही दी, मगर लगता है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या बलूचिस्तान की हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत, उनको सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल या अथॉरिटी नहीं है। अब ये जैसे नई हुकूमत आई डॉक्टर मालिक की, तो उन्होंने भी कहा था कि इसको हम प्रायोरिटी देंगे, मगर उनकी हुकूमत भी इसमें नाकाम रही है।
अच्छा, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनकी तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, वो कुछ अपने दिफा में कुछ कहते हैं या वहां से मुकम्मल खामोशी है, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे बयान करते हैं जब उनसे राबता होता है?
देखिए, हमारी पिछली दो मिशन जो बलूचिस्तान गई, तो उसमें वो हमारी मुलाकात नहीं हो सकी फ्रंटियर कोर के रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने अपॉइंटमेंट दे के फिर वो नहीं मिले, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो आने से गुरेज करते हैं, जो उनको समन किया जाता है, कभी फ्रंटियर कोर के आईजी बीमार पड़ जाते हैं, कभी डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आके उनके तरफ से बयान दे देते हैं, तो उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना सुप्रीम कोर्ट को ना हमारे जैसे इदारे को।
ये थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराह ज़ोहरा यूसुफ। आज लापता अफराद के आलमी दिन के मौके पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने हुकूमत से अपील की है कि वो जबरी गुमशदगियों से तहफ्फुज़ के आलमी कन्वेंशन की फौरी तौर पर तौसीक करे। तफसील बता रहे हैं सकलैन इमाम।
30 اگست کو لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت فوری طور پر جبری گمشدگیوں سے تحفظ کے عالمی کنونشن کی توثیق کرے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان معاملات میں خصوصاً ناقابل قبول بات یہ ہے کہ لاپتہ ہونے والے افراد سیاسی مخالفت اور کمیونسٹ سرگرمیوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور ان افراد کے لواحقین قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان گمشدگیوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ متاثرین کی دادرسی کے فورم اور عدالتیں ایسے افراد کی جلد بازیابی ممکن بنانے میں ناکام رہی ہیں، اور ان جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران کو سزا دینے اور متاثرین کے مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے بھی قومی سطح پر جامع منصوبہ بنانے پر بھی زیادہ کام نہیں ہو سکا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سکلین امام۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک روزہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا، جبکہ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نوٹنگھم میں ہوگا۔ کارڈیف میں کھیلے جانے والے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 295 رنز کا ہدف دیا تھا، تاہم انگلینڈ کی پوری ٹیم 161 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شکست کے مد نظر انگلینڈ کے سابق اسپنر گریم سوان کا کہنا ہے ایک روزہ کرکٹ الیسٹر کک کے لیے زہر کا پیالہ ہے، اور ٹیم کو اگلے سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں منعقد ہونے والا کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے کے لیے کپتان الیسٹر کک کو تبدیل کرنے کے ساتھ 11 بہترین کھلاڑی منتخب کرنے کی ضرورت ہے، تاہم انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کک کی کپتانی کی حمایت کی ہے، جبکہ کک نے اس تنقید پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ زمبابوے میں جاری سہ ملکی سیریز میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کے خلاف 231 رنز بنائے، جبکہ میزبان ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنا لیے ہیں۔ سیریز کا چوتھا میچ زمبابوے اور آسٹریلیا کے درمیان 31 اگست کو ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 4 T20 نیشنل میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ کل گولڈ کوسٹ میں کھیلا جائے گا۔ ٹینس میں US اوپن کے پانچویں دن آج خواتین کے سنگل مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں امریکہ کی وینس ولیم سامنا کریں گی اٹلی کی سارا ایرانی کا، جو 2012 میں فرینچ اوپن کی رنر اپ تھیں، اور چوتھے راؤنڈ میں پہنچنے کے لیے روس کی ماریا شرپوا جرمنی کی سبین لیزیکی کے مد مقابل ہوں گی۔ ادھر US اوپن مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں راجر فیڈرر کا مقابلہ آسٹریلیا کے سام کروتھ سے ہوگا، جبکہ اسپین کے ڈیوڈ فیڈرر اور آسٹریلیا کے برنارڈ ٹومک مد مقابل ہوں گے۔ اینڈی مرے نے جرمنی کے مارٹی ماخنگر کو شکست دے کر US اوپن کے تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرینا ولیم اور نواک جوکوویچ بھی تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ زیورخ ڈائمنڈ لیگ میں برطانوی خواتین نے 400 میٹر ریلے کا فاصلہ 21.42 سیکنڈ میں طے کر کے امریکہ اور جمیکا کو شکست دے کر نیا قومی ریکارڈ قائم کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ دھرنے والوں کو فوج کی آشیرواد حاصل ہے۔ اسلام آباد میں حکومت اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان کیا سیاست چل رہی ہے، اس کی تفصیل ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ ابھی پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا، سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت فوری طور پر جبری گمشدگیوں کے تحفظ اور عالمی کنونشن کی توثیق کرے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے بھی حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں سے بچاؤ کے اقدامات کرے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب میں کارروائی کے دوران مزید 32 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران کے 25 مختلف افراد اور بینکوں پر جوہری پروگرام کے پھیلاؤ میں ملوث ہونے پر امریکی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ اور مصر کی عدالت نے اخوان المسلمین کے مرکزی روحانی رہنما محمد بدی اور دیگر رہنماؤں کو ایک تازہ مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسلام آباد میں دھرنوں کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہم کچھ دیر میں آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے، لیکن آج پاکستان میں دن بھر دھرنے پر بیٹھے دو جماعتوں کے سربراہ اور حکومت کے بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ دھرنے والوں کو فوج کی آشیرواد حاصل ہے، جبکہ علامہ طاہر القادری نے کہا کہ وہ اس جمہوریت کو نہیں مانتے جس میں انصاف اور برابری نہ ہو۔ دوسری جانب حکومت نے کہا ہے کہ چند ہزار لوگوں کے مطالبے پر وزیراعظم کسی صورت میں مستعفی نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
درحکومت اسلام آباد کے مرکزی علاقے ریڈ زون میں تاحال پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کی جانب سے دھرنے جاری ہیں، جس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے الزام لگایا کہ نواز شریف کی حکومت 4 ماہ سے پروپیگنڈا کر رہی کہ مجھے سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے فوج کی حمایت حاصل ہے، جو کہ غلط ہے۔
4 حلقوں کے اندر آڈٹ کر دو، جو افغانستان میں آج ایک ایک ووٹ 70 لڑ آڈٹ ہو رہی ہے۔ میں نے تو 4 حلقے مانگے تھے، جب سارے دروازے بند کر دیے میں نے تب آپ کو کہا کہ اگر مجھے قانونی طور پہ انصاف نہیں ملے گا میں سڑکوں پہ نکلوں گا۔ میرے سارے انٹرویو 14 مہینے کو اٹھا کے دیکھ لو، میں نے اس بات کے علاوہ کوئی بات کی ہو؟ کیا یہ مجھے فوج کہہ رہی تھی کرنے کے لیے؟ پہلے فوج کو ذلیل کرو، پھر جھوٹ بولو کہ جناب عمران خان خود ہی چلا گیا ہے، وہ ہم نے تو نہیں کہا۔ اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولو، تمہاری کیا اخلاقی قوت رہ گئی؟
دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا،
یہ جملہ بولنا کہ آئین بچانے کے لیے، پارلیمنٹ بچانے کے لیے، اسمبلیاں بچانے کے لیے، کہہ دیں نظام بچانے کے لیے، جمہوریت بچانے کے لیے، دونوں کہہ دیں ہم مستعفی ہوتے ہیں، تو نون لیگ ہے نا آپ کی، اپنی فیملی کو چھوڑ کر اور نامزد ملزموں قاتلوں کو چھوڑ کر ساری نون لیگ ہے۔ شریف آدمی کوئی نہیں آپ کی جماعت میں، اپنی جگہ ان کو وزیر اعظم، کسی ایک کو کسی کو وزیر اعلیٰ لگا دیں، آپ مستعفی ہو جائیں، میں آپ کو پوری انکوائری اور ہر چیز کے لیے 1 مہینے کی مہلت دینے کو تیار ہوں۔
ادھر کراچی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے آخر وقت تک کوشش جاری رکھیں گے۔
انٹرنیشنل سچویشن کا، بارڈر سچویشن کا، اسلامک دنیا میں جو مسئلے مسائل آج کل ابھر چکے ہیں، سارے چیزیں فوج کے سامنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس دائرے میں کبھی نہیں جائے گی، جو ماضی میں حالات ہوئے وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ خدا نہ کرے کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ میں نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ سے زیادہ اپنی فوج کو محب وطن اور جمہوریت کا محافظ سمجھتا ہوں۔
دوسری جانب وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چند ہزار لوگوں کے مطالبے پر وزیراعظم مستعفی نہیں ہوں گے۔
جب ہم نے اقتصادی اصلاحات کی، ہم نے 14 مہینے اس ملک کو تباہی سے نکال کے دوبارہ بحالی کی طرف کھڑا کیا، تمام اکنامک انڈیکیٹرز کیے، آج یہ استعفیٰ کس بنیاد پہ مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے اس بنیاد پہ انہیں استعفیٰ دیں کہ 14 مہینے میں کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا؟ کیا اس بنیاد پہ استعفیٰ دے دیں کہ پاکستان کی معیشت پر دنیا اعتماد کرنے لگی ہے؟ کیا اس بنیاد پر انہیں استعفیٰ دے دیں کہ چین کے ساتھ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، جس سے پاکستان کی قسمت کھل جائے گی اور تقدیر بدل جائے گی؟ کس بات پہ ان کو استعفیٰ دیا ہے؟ کون سا ہم نے ایسا گناہ کیا ہے؟
یاد رہے کہ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے سربراہوں نے آج رات حکومت کے خلاف بعض اہم اقدامات کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
اسلام آباد میں قائدین کے بیانات سننے کے بعد ہم رخ کریں گے اپنے اسٹوڈیو کا اسلام آباد میں، جہاں مبشر زیدی ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ تو جی مبشر، اسلام آباد میں دھرنا تیسرے ہفتے کے وسط میں داخل ہو چکا ہے، مگر سیاسی بحران کا حل نظر نہیں آ رہا۔ آج بھی تحریک انصاف اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات کا دور ہوا، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟
اسد، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ پہلے تو جو مذاکراتی ٹیمیں تھیں وہ میڈیا سے بات بھی کر لیتے تھے، اس بار تو انہوں نے بات بھی نہیں کی، اور یہ ساتواں دور ہے دونوں جماعتوں کے، دونوں فریقین کے درمیان، اور ابھی تک کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل ایک اور دور ہوگا، اور بہت زیادہ اسپیکولیشن بھی ہے میڈیا میں کہ شاید دونوں جماعتیں دونوں فریقین جو ہیں وہ کچھ لچک دکھانے کو تیار ہیں۔
اچھا مبشر، یہ بتائیے کہ یہ گزشتہ روز فریقین کے درمیان ثالثی پر مختلف بیانات سامنے آئے، اور کیا اس سے فوج اور حکومت میں کچھ تناؤ کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوئی؟
جی، کل تک تو اسد یہی لگ رہا تھا کہ کافی تناؤ ہو گیا ہے، کیونکہ نواز شریف نے اسمبلی میں ایک بات کی کہ ہم نے فوج کو نہیں کہا، اور فوج نے اس کے بعد ایک بیان داغ دیا جس میں کہا کہ نواز شریف نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر آرمی چیف کو یہ بات کہی کہ وہ سہولت کار کا کردار ادا کریں، جس کے بعد ایک طوفان ہی برپا ہو گیا ملک کے اندر، اور سیاستدانوں نے طرح طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے کہ فوج کس طریقے سے اس سارے معاملے میں آ سکتی ہے۔ لیکن آج یہ لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئی ہے، اور فی الحال کوئی ایسی ہمیں انڈیکیشن نظر نہیں آئی کہ فوج نے کسی بھی فریق سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ نواز شریف اس وقت لاہور میں ہیں جبکہ تحریک انصاف کا دھرنا جوں کا توں موجود ہے، اور کوئی ابھی تک ایسا اشارہ نہیں ملا ہے کہ فوج نے جو سہولت کاری قبول کی تھی وہ اس پہ عمل پیرا بھی ہو رہی ہے۔
اچھا، آپ نے نواز شریف کا بھی اور عمران خان کا بھی ذکر کیا، اور طاہر القادری جو ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، وہ بھی دھرنا چھوڑنے پر تیار نہیں، تو صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟
جی، علامہ طاہر القادری نے بھی اپنی دھواں دھار تقریریں جو ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، اور وہ مسلسل حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے استعفے اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے استعفے کے بغیر وہ کسی طور نہیں مانیں گے، تو ان کے ساتھ بھی حکومت بات کر رہی ہے۔ لیکن جو اہم مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہو رہے ہیں، کیونکہ طاہر القادری کی جو جماعت ہے عوامی تحریک، اس کا بڑا مطالبہ جو تھا کہ ماڈل ٹاؤن واقعہ جس میں 11 عوامی تحریک کے کارکن ہلاک ہوئے تھے 17 جون کو، وہ مان لیا گیا ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو گئی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ علامہ طاہر القادری اس وقت تحریک انصاف کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔
مبشر زیدی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک دھرنے کی کال دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج پنجاب کے 3 شہروں ملتان، فیصل آباد، لاہور میں احتجاج کی بات کی تھی، اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے کچھ دیر پہلے لاہور میں رابطہ کیا صحافی عباد الحق سے۔
جی، آج پی ٹی آئی تحریک انصاف نے جو ہے مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا۔ پہلے کے لبرٹی چوک میں یہ احتجاج کرتے تھے، لیکن آج دوپہر کے وقت جو ہے 1 بجے کے قریب انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے۔ اس کا ان کا یہ دھرنا جو ہے تحریک انصاف کا، یہ شام 7 بجے تک جاری رہا، اور 7 بجے کے قریب یہ اعلان کیا گیا کہ اب تمام جو دھرنے احتجاج کے شرکا ہے وہ اب لبرٹی چوک میں چلا جائے، جہاں پچھلے دنوں سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو اب میں اس وقت لبرٹی چوک میں ہوں، یہاں پر جو ہے لوگ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو مال روڈ پر دھرنا یا احتجاج کیا گیا، اس میں شرکا کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ البتہ مال روڈ کی پر ٹریفک کو جو ہے بیریئر لگا کے روک دیا گیا تھا، اور ایک خاص جو ہے دائرے میں ہی پنجاب اسمبلی کے سامنے جو ہے لوگ کھڑے تھے، اور تمام کاروباری مراکز جو تھے وہ معمول کے مطابق کھلے رہے، ان کو بند نہیں کروایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ملتان اور فیصل آباد میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں ضلع کونسل چوک میں جو ہے وہ احتجاج کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آج یہاں پر ویکینڈ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے رات کے وقت لوگ زیادہ ان کا رش ہوگا، اور ملتان میں، فیصل آباد میں اور لاہور میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے۔
یہ تھے لاہور سے صحافی عباد الحق۔ پاکستان سے کچھ دیر کے لیے رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں آزادی کے حوالے سے، یعنی کہ 1947 کے حوالے سے تاریخ کا ایک نیا نظریہ پیش کرنے والے ممتاز مورخ بپن چندرا سنیچر کی صبح دلی کے نواحی علاقے گڑگاؤں میں انتقال کر گئے۔ وہ 86 برس کے تھے۔ بپن چندرا نے لاہور کے ایف سی کالج سے اور پھر امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد میں وہ دلی یونیورسٹی اور پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہوئے۔ بپن چندرا کی زندگی اور ان کی تاریخ نویسی کے حوالے سے سنتے ہیں دلی سے ہمارے ساتھی اجے شرما کی یہ رپورٹ۔
بھارت میں یونیورسٹی کے جو طلباء تاریخ کی پڑھائی کرتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بپن چندرا کے نام سے واقف نہ ہوں۔ آزادی اور جدید ہندوستان کو لے کر ان کی کچھ کتابیں بے حد مشہور رہی ہیں۔ ان میں انڈیاز اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، دا رائز اینڈ گروتھ آف اکنامک نیشنلزم اور انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس شامل ہیں۔ بحیثیت تاریخ نویس بپن چندرا کی شاید سب سے بڑی خدمت یہ مانی جاتی ہے کہ انہوں نے پہلی بار جنگ آزادی کے دوران بڑھتے کمیونلزم یعنی فرقہ پرستی کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کیا۔ انہوں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور مسلم لیگ، ہندو مہا سبھا اور آر ایس ایس کی سیاست کو شدت پسند قرار دیا، اور بہت حد تک ان جماعتوں کو 1947 میں ہوئے بٹوارے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہیں یاد کرتے ہوئے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کی پروفیسر مردلا مکھرجی نے بی بی سی سے کہا کہ ایسے وقت جب فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی اور تیز ہونی چاہیے، ہمارا ایک سپاہی اور جنرل چلا گیا ہے۔
اس موقع پہ ان کے جو سوچ تھی اور ان کا جو کام تھا اور ان کی پریزنس جو تھی، اس کی ہمیں بہت بڑی ضرورت تھی، اور یہ ہمارے لیے اس لیے بہت بڑا لاس ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں جو ہماری سامپردائکتا کے خلاف جو لڑائی رہی ہے اس دیش میں، اس میں ان سے زیادہ اسکالرلی لیول پہ ان سے زیادہ کسی نے رول نبھایا ہو۔
1992 میں ایودھیا میں بابری مسجد گرانے کے بعد سے بھارت کی تصویر بدلی اور تاریخ کو لے کر دھڑے بندی شروع ہوئی۔ تب کچھ دائیں بازو کی جماعت والے مورخوں نے بپن چندرا پر بائیں بازو سے ہمدردی رکھنے کے الزام لگائے، حالانکہ بائیں بازو کے تاریخ نویسوں کا ماننا تھا کہ وہ اصل میں بھارت کے نیشنلسٹ ہسٹورین تھے۔ بعد میں انہیں کانگریس پارٹی کا حمایتی کہا جانے لگا، مگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر اور مشہور مورخ عرفان حبیب فرماتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے پہلے کی تاریخ اصل میں کانگریس کے نظریے سے ہی کہی جا سکتی تھی۔ اس بارے میں ان کا نظریہ کچھ یوں تھا۔
جو بھی بھارت کا اتہاس 1947 سے پہلے لکھے گا وہ تو یا تو پرو برٹش ہوگا یا پرو کانگریس ہوگا۔ 1980 سے کچھ رجحان یہ ہو گیا تھا کہ سامپردائک شکتیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں ہندوستان میں کہ کانگریس ہی پارٹی ہے جو اتنی بڑی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
بپن چندرا کا نظریہ تھا کہ جس ہندوستان کے لیے جنگ آزادی کے سپاہیوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، اس میں ہندو راشٹر کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اجے شرما، بی بی سی دلی۔
اور اب سنیے دوسرا پہلو۔
بھارت کی ایک ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد کا نعرہ ہے، گرو یعنی فخر سے کہو ہم ہندو ہیں۔ بھارت میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ بھارت کے سبھی باشندوں کو کیوں نہ ہندو کہا جائے۔ ابھی تک انہیں انڈین، بھارتی اور ہندوستانی کہا جاتا رہا ہے، لیکن بعض سرکردہ ہندو تنظیموں کی دلیل یہ ہے کہ تاریخی، نسلی اور ثقافتی اعتبار سے بھارت کے ہر باشندے کو ہندو ہی کہا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بحث ہندو نظریاتی تنظیم کے سربراہ موہن بھاگوت نے ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ہر باشندہ ہندو ہی کہلایا جانا چاہیے۔ پچھلے چند دنوں میں مودی حکومت کے کئی وزیر بھی ہندو اور ہندوتو وغیرہ کی تشریح کر چکے ہیں۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں چھڑی ہے جب وشو ہندو پریشد، آر ایس ایس اور حکمراں بی جے پی کے قدر سخت گیر اور ہندو نواز گروپ نے شمالی ہندوستان، بالخصوص اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی ہے، جس کا مقصد بقول ان کے ہندو لڑکیوں کو مسلم لڑکوں سے شادی کرنے سے روکنا ہے۔ بی جے پی اور ہندو گروپوں کا کہنا ہے کہ مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں کو محض انہیں مسلمان بنانے کے لیے شادی کرتے ہیں، اور یہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی ایک منظم سازش ہے۔ اسے انہوں نے لو جہاد کا نام دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مشتہر کیے جانے والے پروپیگنڈے کے مطابق مسلمانوں کے اس لو جہاد کے لیے کئی مسلم ممالک فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم، بالخصوص جنسی جرائم کے بیشتر واقعات میں مسلم نوجوان ملوث ہوتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 13 برس قبل گجرات میں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد اسی طرح کی تحریک ہندو تنظیموں نے گجرات میں بھی شروع کی تھی۔ آر ایس ایس اور ہندو تنظیمیں اسی طرح کی تحریک کیرلا میں بھی چلا چکی ہیں، اور وہاں تو باضابطہ مبینہ لو جہاد کی سی بی آئی سے انکوائری بھی کرائی گئی تھی۔ یہ تحریک ایک مختصر عرصے کے بعد ختم ہو گئی، اور تمام دھمکیوں اور خطروں کے باوجود جن کو جہاں شادی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہندوتو کی بحث ہو یا لو جہاد کے نام پر مسلمانوں اور ان کے مذہب کو ہدف بنانے کی تحریک، ان سے مودی حکومت کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگے ہیں۔ مودی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران صرف ترقی اور بہتر نظام کے قیام کے نام پر ہی عوام سے ووٹ مانگا تھا۔ ابھی گزشتہ مہینے یوم آزادی کے اپنے خطاب میں بھی وزیر اعظم نے اسی ایجنڈے کا اعادہ کیا، اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ترقی کے لیے 10 برس کا موقع دیں، اور اس مدت میں مذہب اور ذات پات کے نام پر دنگے اور فسادات نہ ہونے دیں۔ تو پھر کیا یہ مودی کے ترقی کے ایجنڈے کو ناکام کرنے کی کوشش ہے؟ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ بی جے پی اس وقت اندرونی طور پر نظریاتی تضاد کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ عناصر ہیں جو ایک فیصلہ کن انتخابی فتح کے بعد ملک کے نظام کو ہندوتو کے طرز پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت جلدی میں ہیں۔ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر مودی کا ترقی کا ایجنڈا زمین پر نظر آنے لگا اور لوگ ملک میں ایک مثبت اقتصادی تبدیلی کو محسوس کرنے لگے تو ان کے ہندوتو کے نظریے کو شکست ہو جائے گی اور عوام کی تمناؤں، امنگوں اور خوابوں کی آندھی میں ان کی سیاسی معنویت کھو جائے گی۔ اسی لیے اس نظریے میں یقین رکھنے والی ساری تنظیمیں، گروپ اور انفرادی رہنما ایک ساتھ باہر آ گئے ہیں۔ یہ ان کے نظریاتی وجود کی آخری جنگ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم مودی اور ان کے وہ ساتھی ہیں جو خاموشی سے بھارت کی ایک نئی تقدیر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں، بیانات اور وعدوں سے عوام کی تمناؤں کو ایک نئی اونچائی پر پہنچایا ہے۔ اب ان وعدوں کو حقیقی روپ دینے کا چیلنج سامنے ہے۔ ڈھائی مہینے کے اقتدار میں ملک کی معیشت پچھلے ڈھائی برس کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آئندہ ہفتے جب مودی حکومت اپنے اقتدار کے 100 دن پورے کر رہی ہوگی، اس وقت حکومت پہلے ہی کئی محاذوں پر دور رس بنیادی تبدیلیوں کا آغاز کر چکی ہوگی۔ مودی حکومت کے سامنے چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن وہ اپنے ایجنڈے کی ڈگر پر تیزی سے رواں ہے۔ تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت نے اپنے اقتدار کے 100 دن اپنے وعدے کے عین مطابق پورے کیے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گا آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
رخ کرتے ہیں یورپ کا، جہاں یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے یوکرین کے خلاف روسی جارحیت پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ تنظیم کے رکن ممالک کے رہنما برسلز میں روس پر نئی پابندیوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی۔
اطالوی شہر میلان میں وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنی فوج نکال لے۔ روس اس الزام سے انکار کرتا ہے کہ اس کے فوجی اہلکار مشرقی یوکرین میں باغیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ بیرنس کیتھرین ایشٹن نے روس سے یہ بھی کہا کہ وہ یوکرین میں باغیوں کو اسلحہ، ساز و سامان اور افرادی قوت فراہم کرنا بند کر دے۔ برسلز میں سنیچر کو ہونے والے اجلاس سے قبل یورپی یونین کے حکام نے روس کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ یوکرین کے مسئلے کا سیاسی حل نکالے۔ یورپی کمیشن کے صدر ہوزے مینوئل بروسو نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اس سے قبل کے بحران اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، معاملے کا حل سیاسی طور پر نکالا جائے۔ وہ یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو سے بات چیت کے بعد صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ اس موقع پر پیٹرو پروشینکو نے کہا کہ یوکرین عسکری جارحیت اور دہشت گردی کا شکار ہے اور اس کی سرزمین پر ہزاروں غیر ملکی فوجی اور سینکڑوں غیر ملکی ٹینک موجود ہیں۔ ادھر یوکرین میں اب بھی دونیسک کے علاقے میں متعدد فوجیوں کو باغیوں نے گھیر رکھا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے سلیم قاضی۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار کالم بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، پیش کر رہی ہیں سواتی بخشی۔
میں آج بے حد خوش ہوں، یوں کہ اول تو میں ویسے ہی خوش رہتی ہوں، دوسرے یہاں پر 10 منٹ تک نان سٹاپ بولنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی بنا کسی روک ٹوک کے۔ تیسرے یہ کہ آج دل میں شاعری کا طوفان اٹھا ہے، تو اب سننے والا بھی تو کوئی ہو۔ تو بس یہ خیال کہ آپ لوگوں کو سنائی جائے کچھ شاعری، اسی نے مجھے بہت خوش کر رکھا ہے۔ تو اس مسکراہٹ کے ساتھ جسے آپ دیکھ تو نہیں رہے ہیں لیکن شاید سن پا رہے ہو میری آواز میں، تیار ہو جائیے ہندی سینما کی کچھ دلچسپ باتیں سننے کے لیے۔ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں سواتی۔
میری باہوں کا گھیرا
کچھ یوں ہے کہ لگ رہی ہے اگر آپ کو گرمی تو سنبھل جائیے، جلوہ افروز ہو رہے ہیں عمران ہاشمی۔ ادھر ادھر مت دیکھیے، تالی بجا دیجئے، من کر رہا ہے تو۔ ہاں، جیسے آپ نہیں بجائیں گے جب عمران ہاشمی اپنی نئی فلم راجا نٹور لال میں کچھ فلمی ڈائلاگ برسائیں گے۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے پاکستانی اداکارہ ہمائمہ ملک کے ساتھ۔
ہلو، میں پیدائشی 420 ہوں۔
آج تک تم صرف راجا تھے، نٹور لال میں تمہیں بناؤں۔
کنال دیشمکھ کو پتا نہیں عمران ہاشمی سے اتنی محبت کیوں ہے، یہ چوتھی فلم ہے دونوں کی ساتھ میں۔ ارے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ان کے بیچ دوستانہ ہے تو، لیکن عمران بھائی آپ ہمیں یہ ضرور بتا دو کہ اس فلم میں کیا ہے۔
کہہ سکتے ہیں ٹپیکل عمران ہاشمی کی فلم ہے، اس میں ڈراما ہے، رومانس ہے، کسز ہیں، پاپولر میوزک ہے، اسکیمسٹر کا ایک طرح سے رابن ہوڈ ہے۔ چیز تو غلط کرتا ہے لیکن جو پیسے جاتے ہیں اس کے وہ اچھے کام میں جاتے ہیں، غریبوں میں بٹتے ہیں وہ پیسے۔
اس فلم کا نام پہلے شاطر رکھا گیا تھا لیکن بعد میں بدل کر راجا نٹور لال کر دیا گیا، جو کہ ایک ٹھگ ہے۔ فی الحال فلم کرٹک نمرتا جوشی سے پوچھنے کا وقت ہے کہ عمران ہاشمی ٹھگنے میں کتنے کامیاب لگے۔
اس فلم میں جو عمران ہاشمی سے یوزول ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کو شاید ایک سین میں یا دو سین میں فلفل ہوں گی، لیکن فلم جو ہے وہ ایک جو کون فلم کی پرمپرا ہے اس کا ایک بھاگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ پرٹیکولر ایلیمنٹس رہتے ہیں، ٹھگی نظر آئے گی، بہت سارے گرے کیریکٹر، زیادہ تر چور ہیں وہ نظر آئیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ جو اس کا پرپز ہے اس سے بہت ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور پریڈکٹیبل بھی بہت ہے، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ آپ ہر پوائنٹ پہ آپ آرام سے گیس کر سکتے ہیں۔
عام طور پر ٹھگوں اور چوروں کی زندگی میں دلچسپی بھی بہت ہوتی ہے لوگوں کو، دلچسپی لینے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ جیسے کسی کے نکاح میں اگر آپ ضرورت سے زیادہ دلچسپی رکھیں تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سامنے اگر پریانکا چوپڑا ہوں جنہوں نے باکسر میری کام کی لائف پر بنی فلم میں ایکٹنگ کرنے کے بعد تقریباً آدھی باکسنگ سیکھ لی ہے تو ان کی شادی کے بارے میں ذرا احتیاط کے ساتھ ہی پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس سوال کے جواب میں وہ ناخوش بھی ہو سکتی ہیں۔ کیوں پریانکا؟
آپ لڑکوں سے پوچھتے ہیں یہ سوال جو شادی نہیں، شادی شدہ نہیں ہے، کیا آپ کا بچے پیدا کر رہے ہو، آپ نے آپ کا آپ فادر کیوں نہیں بنے ہو، ہم سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تو یہ ہر لڑکی کی چاہ ہوتی ہے، ڈریم ہوتا ہے، میرے لائق بندہ نہیں ملتا مجھے، ایکچولی پرابلم وہ ہے۔ اٹس ٹرو، میں میرے اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہیں اور ہر لڑکی کے ہونے چاہیے، میرے لائق بندہ نہیں ملا، جب مل جائے گا تو میں بھی کر لوں گی شادی۔
اجی میڈم، بیگانی شادی میں دیوانی ہونے کی مجھے عادت ہے نہیں، پر سوال پوچھنے کی عادت بری ہے، جاتی نہیں ہے، کیا کروں؟ کم سے کم اس بحث کا جواب تو دیجئے جو آپ کی فلم میری کام کو لے کر اٹھی ہے۔ کیا اس منی پوری لڑکی کا کردار ادا کرنے لائق وہاں کوئی ٹیلنٹ نہیں ملا ڈائریکٹر صاحب کو کہ آپ پر داو لگا دیا؟
شاید میری آنکھیں یا میری فیچرز میری کام کی طرح نہیں لگیں گی، لیکن جو اسپرٹ ہے میری کام کا، میرے علاوہ اور کوئی بھی اس کو، کیونکہ میں نے میری کام کو گھوٹ کے پیا ہے، شاید ہی کوئی اس طرح کر پاتا، ہو سکتا ہے کر پاتا، لیکن جس طرح میں اس فلم میں اس کی اسپرٹ کو لائی ہوں، لیکن باقی فلم تو دیکھو۔
3-time ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر بس ہو گیا، باکسنگ ختم۔
کبھی کسی کو اتنا بھی مت ڈراؤ کہ ڈر ہی ختم ہو جائے۔
ہائے رے پیسے کی چاہت، کہانی کی اوتھینٹیسٹی جائے کنویں میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی مثالیں موجود ہیں اس دنیا میں اس بات کی کہ نہ تو دولت کا ٹھکانہ ہے نہ شکل و صورت کا، پھر بھی لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔
محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے۔
اب دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ بپاشا باسو کے نام پر فلمیں کھچ جایا کرتی تھی، بک جاتی تھی، اور اب وہ صرف بھوتوں کی فلموں میں لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتی ہیں۔ کیوں بپاشا، کیوں چن رہی ہیں آپ ایسی فلمیں؟
آئی تھنک دونوں کو چوز کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری ایک الگ پہچان ہے سبھی ہیروئنز میں سے۔ میں بہت پراؤڈ ہوں کہ میں بپاشا باسو ہوں اور میں بپاشا باسو بنی ہوں اپنی چوائسز سے۔ آل سکسیسز آر مائن، آئی ڈونٹ شیئر اٹ ود اینی ون، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو۔ So I'm very proud to be who I am and I'm proud to push this genre.
اب دونوں میں سے صرف ایک بچے گا،
या तुम या मैं।
हमें ना बहलाइए, अब हमारे पास इतनी फुर्सत कहाँ है। फिर भी मैंने वक्त निकाला था इस हफ्ते मर्दानी फिल्म देखने के लिए। अपनी राय तो मैं आपको बताती नहीं हूँ, पर यहाँ पर रानी मुखर्जी को बहुत सारे लोगों ने राय दे डाली। जानना चाहेंगे क्या? तो सुनिए।
सब लोग बोल रहे कि शायद ये मेरा करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है, विच इज नाइस, क्योंकि मुझे लगा था कि ब्लैक के बाद लोगों को मुश्किल होगा कुछ और परफॉर्मेंस को मतलब सराहना। आई थिंक इट्स बिकम अ काइंड ऑफ मूवमेंट। ये फिल्म एक फिल्म नहीं रही है, इट्स गॉन बियॉन्ड बीइंग अ फिल्म, दैट पीपल आर टेकिंग इट एज अ विमेंस इशू, दे आर टेकिंग इट एज समथिंग दैट दे ऑल आर वेरी स्ट्रांगली फीलिंग फॉर इट। अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं ये फिल्में।
अपने पापा को मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय उखाड़ उखाड़ जो उखाड़ निकाल चल रहे।
मुझे तो लगा था कि निकाह के बाद ये अब सिर्फ गहने डिजाइन करने या मोमबत्ती बनाने जैसा कोई काम करने लगेंगी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं मैडम के शौहर, इनके लिए कहाँ मुश्किल है कुछ। अब मुश्किल तो था मर्दानी के विलेन ताहिर राज भसीन के लिए रानी मुखर्जी के साए में रहकर भी अपनी मुख्तसर पहचान कायम करना, जो उन्होंने बाकायदा कर भी लिया। जिसने भी फिल्म देखी है ना, दिल खोल कर ताहिर की तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि आमिर खान ने भी की है। तो ताहिर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उन्हें क्या समझाया गया था इस रोल के लिए।
You know, the one brief that was given to me by Adi sir, Pradeepda and Gopi when I was doing this role is, yaar, this guy has to be cool. Yaar, देख के लगना चाहिए कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ये तो इसको मैं कैफे में भी मिल सकती हूँ, मेरा भाई भी हो सकता है। सो आई लुक्ड एट हिम मोर लाइक एन एंटी हीरो इन द सेंस दैट ही लुक्स लाइक द बॉय नेक्स्ट डोर, बट इट्स व्हाट ही डज इन हिज हेड दैट मेक्स हिम स्केरी।
मियां लगे रहो, अभी तो आप बस 27 बरस के हो, बस खुमार में मत डूबना, डूबना है तो डूब जाओ इस गाने में।
तेरी बिंदिया रे हाय हाय, तेरी बिंदिया रे अपनी।
जिसने भी ऋषिकेश मुखर्जी की बनाई क्लासिक फिल्म अभिमान देखी है, उन्हें पता है कि क्या खास था उस फिल्मकार में। गजब की टाइमिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर और मिडिल क्लास इंडिया की रग रग से वाकफियत।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी जैसी फिल्मों में उनके हीरो रहे अमोल पालेकर अपने चहेते डायरेक्टर को कुछ यूं याद करते हैं।
ऋषिदा की एक बात जो हम लोग हमेशा बहुत एंजॉय करते थे, मान लो एक शॉट मैंने दे दिया और ऋषिदा ने कहा कि ओके ओके फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया किया अमोल, तो उसके बाद मैं अगर कहता था कि ऋषिदा ऋषिदा मैं और एक टेक करना चाहता हूँ, ऋषिदा कहते थे नहीं बेटा बहुत अच्छा हुआ है, हाँ अभी और टेक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मैंने जिद की तो कहते थे अच्छा चलो एक और टेक करेंगे, और वो टेक होने के बाद वो तुरंत कहते थे कि आह ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट प्रिंट द फर्स्ट वन।
सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा पा दा पा मामा पा मा गा रे पा मा गा मा गा रे सा।
1998 में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई थी झूठ बोले कौवा काटे। ही पास अवे इन 2006 टू बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर।
आने वाला
जाने का मतलब भी तभी है ना, जब चंद ही सही पर लोग जरूर हो याद रखने वाले। तो याद रखेंगे ना आप कि मैं आ रही हूँ वापस सितंबर 2014 में। अरे अगले हफ्ते सनीचर के दिन फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।
आने वाला पल जाने वाला है।
बीबीसी हफ्तेवार फीचर बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी स्वाति बख्शी। और अब एक नज़र फिर इस्लामाबाद की सूरतहाल पर। इस्लामाबाद में पीटीआई और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने जारी हैं, लेकिन सैरबीन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। पाकिस्तानी सियासत की बदलती सूरतहाल पर आप बीबीसी की लाइव अपडेट्स की मदद से नज़र रख सकते हैं। इसके लिए आइए आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉड ब्रेंटन और इस्लामाबाद से हमारा साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अहम खबरों के लिए चलते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी की तरफ।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूक इंसानी की आलमी तंजीमों ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत फौरी तौर पर जबरी गुमशुदगियों से तहफ्फुज़ के आलमी कन्वेंशन की तौसीक करे। मिस्र की अदालत ने इख्वानुल मुस्लिमीन के मरकजी रूहानी रहनुमा मोहम्मद बदी और दीगर रहनुमाओं को एक ताज़ा मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमालिया की फोर्सेज ने अफ्रीकी यूनियन की अफवाज की मदद से अलशबाब के जंगजुओं के खिलाफ मुल्क के जनूब में कार्रवाई का आगाज किया है। कुर्द जंगजुओं और शिया मलेशिया की हिमायत याफ्ता इराकी फौज ने खिलाफत इस्लामिया के कब्जे से शहर अमरेली का मुहासरा छुड़ाने के लिए कार्रवाई का आगाज किया है, जहां 15,000 अफराद महसूर हैं। और शाम से इत्तलात हैं कि अकलियती यजीदी बरादरी से ताल्लुक रखने वाली कम अज कम 300 खवातीन को शुमाली इराक से खिलाफत इस्लामिया के अस्करियत पसंदों ने अगवा कर लिया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।